رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان تجلى.
عزیز سامعین، رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں طاہر شمیم اور حسن زیدی کا سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں روزے کے فوائد کا ذکر کرنے کے بعد بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی قدسہ سرور شریف کی زبان سے روزے کے فضائل بیان کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا.
رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات
رمضان زمان البركات.
سامعین، شریعت اسلام اور فطرت انسانی ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طرح سے ہم آہنگ ہیں. شریعت اسلام کے احکام انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہیں. اسلام نے جن چیزوں کی نہیں کی ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو فطرت انسانی سے ہم آہنگ نہیں ہیں. اسلام نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ سب انسان کی فطرت کے مطابق ہیں. اسی وجہ سے انسانی ضمیر نے اسلامی تعلیمات پر بڑی آسانی سے عمل کرنا شروع کر دیا. اسے احکام اسلامی کی پابندی کرتے ہوئے کسی طرح کی مشکل پیش نہیں آتی ہے. انسان ان احکام پر عمل کرتے ہوئے انہیں بار محسوس نہیں کرتا، اور نہ ہی ان احکام سے اس کے وجود میں خدا کی ودیت کی ہوئی کوئی نعمت زائل ہوتی ہے. اسی امر کو کہتے ہیں فطرت کے مطابق ہونا. جیسا کہ ہم نے ابھی کہا کہ احکام اسلام نہایت سہل اور قابل عمل ہیں. خدا نے اپنے وضع کیے ہوئے احکام میں انسان کی طاقت اور فردی توانائیوں کو مد نظر رکھا ہے. اسلامی احکام کا بنیادی مقصد انسان کو خیر پہنچانا اور اسے فساد و ضرر سے دور رکھنا ہے. ظاہر سی بات ہے، جو قوانین انسانی فطرت کے مطابق ہوتے ہیں فطرت خود انہیں اپنا لیتی ہے اور خود ان پر عمل کرنے لگتی ہے. اب اگر کچھ لوگ، دھڑے یا ممالک، اسلامی احکام کو اپنے مفادات کے خلاف پاتے ہیں تو اس سے اسلامی احکام کی افادیت اور معنویت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، بلکہ ان احکام کی مخالفت کرنے والوں کی ہی مذمت کی جاتی ہے.
سامن، ماہ مبارک رمضان کے روزے بھی انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں. روزہ انسان کے لیے ایک طرح کی ریاضت ہے. روزے میں صبح سے لے کر شام تک کچھ کھایا نہیں جا سکتا، لہذا روزہ انسانی شہوات کو دباتا ہے. روزہ تلخ دوا کی طرح ہے. جس طرح بیمار اس سے جان چھڑاتا ہے، اسی طرح انسان بھی شہوات میں گھرا ہے، روزے سے بچتا ہے، لیکن انسان کی فطرت و عقل کڑوی دوا کھا کر زحمت کی متحمل ہو کر علاج کرانے کو ضروری سمجھتی ہے. روزہ بھی اسی طرح ہے، انسان اس سے اپنے نفس کا علاج کرتا ہے. خداوند عالم نے ہر حال میں روزہ واجب قرار نہیں دیا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں روزے کے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ مسافر بیمار پر روزہ نہیں ہے، اور جب بھی انہیں سہولت ہو وہ ماہ رمضان کے روزے کی قضا کر سکتے ہیں. اس کے بعد ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ خدا تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے.
الحمد للہ علی کل نعمت الحمد للہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر
ماضی کی اقوام بھی روزہ رکھتی تھیں. رومانیوں، ہندوؤں اور یونانیوں، نیز مصریوں میں روزہ رائج تھا. فیثاغورس اور افلاطون جیسے بعض یونانی فلاسفہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ روزہ روح کو جلا بخشتا ہے، جس سے انسان کو الہام ہوتا ہے. ان فلسفیوں کا کہنا ہے کہ روزے سے روح کو معنویت حاصل ہوتی ہے. امریکی قدیمی مقامی قوموں کا خیال ہے کہ روزہ رکھنے سے عظیم روح سے ہدایت حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس سے انسان تہذیب روح کے مقام پر پہنچتا ہے۔ دین یہود اور عیسائیت میں بھی روزہ رائج تھا۔ دین یہود کی شریعت میں خدا سے نزدیک ہونے کا ایک جانا پہچانا طریقہ روزہ ہے۔ روزہ رکھنا یہودیوں کی عادت تھی۔ توریت کے عہد عتیق میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ حضرت موسیٰ کو 10 الواح حاصل کرنے کے لیے طور سینا پر 40 دنوں تک روزہ رکھنا پڑا تھا۔ آج کی ماڈرن دنیا میں بھی یہودی عام طور سے روزہ رکھتے ہیں۔ ان کے روزے دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ اختیاری ہوتے ہیں تو کچھ واجب ہوتے ہیں۔ عیسائیت میں بھی روزہ رکھا جاتا ہے۔ ان کے قدیمی کیلنڈروں میں روزوں کی تاریخیں ملتی ہیں۔ روزہ رکھنا ان کے فقہ کے احکام میں شامل ہے۔ انجیل میں آیا ہے کہ حضرت مسیح نے اپنے پیروکاروں کو روزہ رکھنے کی تلقین کی۔ روزہ رکھنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں اور ساتھیوں کی خصوصیت تھی۔
سامن، خالق ہستی نے انسان کے وجود میں فطرت نام کا ایک بے بہا گوہر رکھا ہے۔ فطرت اسی سرشت کو کہتے ہیں جس پر انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ دراصل جیسے ہی اللہ نے انسان کو خلق فرمایا، اس میں اپنی روح پھونکی جس سے انسان اور خدا کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہو گیا۔ اس بنا پر اگر انسان کی شناخت ہو جائے اور عالم ملکوت سے اس کے رابطے کی حقیقی پہچان بھی ہو جائے تو کوئی بھی رمضان کو محرومیت اور محدودیت نہیں سمجھے گا، بلکہ رمضان کو اپنے وجود کے کمال اور عروج کا سبب سمجھے گا۔ روزہ دراصل نفس پر کنٹرول کرنے کی مشق ہے۔ روزے سے نفسانی ہوا و ہوس سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ روزہ انسان کو اعلیٰ ترین ہدف خلقت یعنی قرب خداوندی تک پہنچاتا ہے۔ دین اسلام میں روزے کو عبودیت کی اہم ترین علامت قرار دیا گیا ہے۔ خدا نے روزے کی تشریف فرما کر انسان کو سنہری موقع دیا ہے تاکہ وہ قرب الہی کی منزل تک پہنچنے کے لیے اپنی استعداد استعمال کر سکے۔ روزے کے سہارے انسان اپنے حقیقی مقام یعنی خلافت الہی پر فائز ہو سکتا ہے۔ روزے کی عبادت بھوک و پیاس کے ساتھ ہے۔ روایات و احادیث نے روزے کے جو فوائد بیان کیے ہیں نہایت حیرت انگیز ہیں۔ گویا کمال انسانی تک پہنچنے کے لیے کمخوری اور روزے کا فریضہ بجا لانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو اپنا شکم خالی رکھے گا اور بھوکا رہے گا اس کی فکر کرنے کی توانائی میں اضافہ ہوگا اور وہ معرفت کی منازل طے کرنے لگے گا۔
یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار بنا بالہادی لبی من یدعوک بانکسار ربنا تب علینا واعف عما جانینا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار۔
روزہ اور پیٹ کو خالی رکھنے کے بہت سے مفید اثرات اور برکات ہیں۔ ان میں سے ایک علم و حکمت سے بہرمند ہونا ہے۔ جب انسان کا معدہ بھرا ہوتا ہے تو اس کی فکر و ذہن اچھی طرح سے کام نہیں کرتی، وہ بھرپور طرح سے کام نہیں کر سکتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد نظام جسم انسانی غذا ہضم کرنے میں لگ جاتا ہے، لہٰذا جب انسان کا معدہ خالی رہتا ہے تو اس کا دماغ تیزی سے کام کرتا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے ایک عالم دین سے درخواست کی کہ اسے عبادت کے راستے سکھائیں۔ عالم دین نے پوچھا، تمہارے کھانے کی عادات کیسی ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، میں اس قدر کھاتا ہوں کہ سیر ہو جاؤں۔ عالم دین نے یہ جواب سن کر کہا کہ یہ چوپایوں کی عادت ہے، تم پر واجب ہے کہ تم کھانے کے آداب سیکھو، اس کے بعد عبادت کی طرف بڑھو۔ ماہ مبارک رمضان ایسا سنہری موقع ہے جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان ہوا و ہوس اور آرزوؤں اور شہوات سے چھٹکارا پا کر نور کا پیکر بن سکتا ہے اور اتباع احکام الہی کے سہارے قرب خداوندی اور توبہ نسوح کی منازل طے کر کے قرب پروردگار حاصل کر سکتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں انسان گناہوں سے پرہیز کرتے ہوئے کمال کی طرف بڑھتا ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فقہ و فلسفہ کلام و عرفان میں سرآمد دہر تھے۔ وہ کس طرح سے اس مقام پر پہنچے تھے؟ اس کی وجہ پرخلوص عبادت اور تعبد اور تقویٰ ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ماہ مبارک رمضان یعنی ضیافت اللہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ مہمانی خدا کی طرف سے ہے، یہ بھی خدا کی طرف سے نعمت اور رحمت ہے جو اس نے ضعیف اور زبون مخلوق کو عطا کی ہے تاکہ وہ خود کو کمال پر پہنچا سکے۔
سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی
سامعین۔ امام خمینی قدسہ سرور شریف خدا کو ہمیشہ نظر میں رکھنے اور اس کی اطاعت و عبادت پر تاکید فرمایا کرتے تھے۔ آپ پورے ماہ مبارک رمضان میں مناجات اور راز و نیاز میں مصروف رہتے تھے اور اس مبارک مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ سن رسیدہ ہونے کے باوجود بھی نجف کی شدید گرمیوں میں 18 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے اور نماز مغرب کو مستحبات اور نوافل کے ساتھ بجا لاتے تھے اور بعد میں افطار کرتے تھے۔ آپ ظہرین کی نماز جماعت کے لیے مدرسے برجردی جایا کرتے تھے اور یہ نمازیں بھی نوافل کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ ماہ مبارک رمضان میں آپ کی اذان و اقامت بھی کافی لمبی ہوتی تھی، اس کے بعد آپ تعقیبات پڑھتے تھے اور پھر گھر جاتے تھے۔ حضرت امام خمینی کی یہ عبادت گزاری، جبکہ آپ کی عمر کافی زیادہ تھی، ایک مثالی عبادت تھی جس سے جوان طلبہ سبق لیتے تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی ماہ مبارک رمضان میں امام خمینی کے معمول کے بارے میں کہتے ہیں، ماہ مبارک رمضان میں امام خمینی شدید ضرورت کے علاوہ کسی سے نہیں ملتے تھے۔ اس مبارک مہینے کے بعد جب آپ لوگوں سے ملتے تھے تو انسان واضح طور پر دیکھ سکتا تھا کہ آپ کے نور میں اضافہ ہوا ہے۔ 90 سالہ ضعیف العمر شخص اس ماہ مبارک رمضان میں خدا کی طرف قدم بڑھاتا تھا اور ہمیشہ آگے بڑھتا رہتا تھا، لیکن ماہ مبارک رمضان میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جد و جہد زیادہ ہو جاتی تھی، کیونکہ یہ مہینہ تربیت نفس اور قرب الہی کے حصول کے لیے نہایت مناسب ہے۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلنی فیہ من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين۔
خدایا، آج کے دن مجھ کو توبہ اور استغفار کرنے والوں میں قرار دے اور اس دن اپنے نیک اور مطیع و فرما بردار بندوں میں شامل کر دے، اور مجھے بھی اس دن اپنے مقرب دوستوں میں جگہ عنایت فرما دے۔ اے مہربانوں میں سب سے زیادہ مہربان، میں تجھ کو تیرے لطف و احسان کا واسطہ دیتا ہوں۔ سامعین، اس دعا میں 3 اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور 3 اہم باتوں کی التجا ہے: توبہ اور استغفار کرنے والوں کی فہرست میں شمولیت کی خواہش، نیک اور فرما بردار بندوں میں جگہ مل جانے کی آرزو، اور مقرب دوستوں کی بزم میں پہنچ جانے کی تمنا۔ اور تینوں منزلیں بندگی کی وہ ضرورتیں ہیں جو تدریجی مراحل کی حامل ہیں۔ پہلے مرحلے میں خطاکار و گنہگار بندہ خدا کی طرف رخ کرتا ہے اور شرم و ندامت کے ساتھ رحیم و کریم پروردگار کی بارگاہ میں عمدن یا سہون جو لغزشیں سرزد ہوئی ہیں ان سے توبہ اور استغفار کی توفیق چاہتا ہے۔ اور شاید یہ ہر انسان کی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ اور تقدیر ساز مرحلہ ہوتا ہے۔ خدا کی طرف برگشت اسی مرحلے پر قائم ہے۔ یہ بیداری اور آگاہی کے ساتھ شخصیت کی تعمیر اور تہذیب کا پہلا زینہ ہے۔ جب قلب کی گہرائیوں میں معرفت ذات الہی کی کرنیں پھٹتی ہیں اور خاطی وجود کو نورانیت کی فضاؤں میں پرواز کا موقع فراہم کرتی ہیں، شرم و ندامت اور اضطراب و التحاب سے روح بیتاب ہو جاتی ہے، بندہ اپنے معبود کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر روتا اور گڑگڑاتا ہے، توبہ و استغفار کا یہ مرحلہ ہی بارگاہ رحمت و نعمت میں ورود اور مطیع و فرما بردار نیک و صالح بندوں میں شامل ہو جانے کا مرحلہ ہے، جہاں پہنچ کر انسان ناپسند عادتیں ترک کر دیتا ہے اور کمال و ارتقاء کی طرف لے جانے والی پسندیدہ عادتوں کو اپنے وجود میں فروغ دیتا ہے، اور حلقہ اطاعت میں آنے کے بعد تقرب اور دوستی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہاں صرف اخلاص اور اولو العزمی کی ضرورت ہوتی ہے، اور تمام الہی منزلیں عشق و آگہی کے سائے میں طے کرنا پڑتی ہیں۔ تلاش و جستجو کے ساتھ الہی حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ اس راہ کو طے کرنے کے لیے ایمان کا عصا اور یقین کی روشنی درکار ہے۔ علماء عاملین اور شہداء صالحین کے ساتھ اولیاء اللہ کی بزم میں پہنچنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اس کے لیے خون جگر پینا پڑتا ہے اور پوری دنیا کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ البتہ ماہ رمضان المبارک کی فضاؤں میں خدا کے خاص لطف کے سہارے یہ مرحلہ طے کرنا ایک مومن کے لیے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ خدایا کمال و تقرب کے اس مرحلے کو طے کرنے میں ہماری مدد فرما۔
عليك يا أجمل خلق الله إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله